اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ پروگرام ہماری نکاح کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم نے الیکشن کے سلسلے میں جناب ناصر عباس شرازی صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، جن کا تعلق مجلس عبادت مسلمین سے ہے اور سیاسی امور کی مسئولیت ان کے ذمہ ہے۔ آج ہم ان سے ایم ڈبلیو ایم کی سیاسی پالیسی اور الیکشن پالیسی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ شاہد صاحب، آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا۔ مجلس وحدت مسلمین الیکشن میں شرکت کر رہی ہے، تو اس الیکشن میں شرکت سے ان کے کیا اہدافات وابستہ ہیں، اس بارے میں ذرا تفصیلاً بتائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، شکریہ کہ آپ نے اس کرنٹ جو موضوع ہے، جس پہ پاکستان میں بہرحال بہت زیادہ توجہ پائی جاتی ہے، اس موضوع کے بہت پہلوؤں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اس سیٹنگ کا انعقاد کیا۔ جو آپ نے کہا کہ بنیادی موٹو کیا ہے، پاکستان کے اندر شیعت جن غلامیوں کے مختلف پردوں میں ہے اور غلامی کے جن فیزز سے گزر رہی ہے، ان میں سے ایک بڑی غلامی اس کی سیاسی غلامی ہے۔ اور پاکستان میں شیعہ نمائندگان موجود ہیں، پارلیمنٹ کے اندر، ڈیسیژن میکر کے اندر بھی موجود ہیں، لیکن وہ شیعت کے ترجمان نہیں ہیں، وہ اپنے اپنی پولیٹیکل پارٹیز اور اینٹیٹیز کے ترجمان ہیں۔ ایک عرصے سے پاکستان میں شیعت کا استحصال ہو رہا ہے، اداروں کے اندر استحصال ہو رہا ہے، پاور انسٹیٹیوشنس کے اندر استحصال ہو رہا ہے، پاکستان کی مروجہ پالیٹکس کے اندر استحصال ہو رہا ہے، اور شیعوں کو ان کے رائٹ نہیں دیے جا رہے۔ دوسرا یہ معاملہ ہے کہ بالآخر شیعت اسلام محمدی کا اصل چہرہ ہے، خوبصورت چہرہ ہے، تو پاکستان کے اندر وہ جو دشمنان اسلام اور دشمنان پاکستان مشترکہ طور پر ہیں، وہ بھی شیعت ہی کو اپنے لیے بنیادی تھریٹ قرار دیتے ہیں۔ وہ شیعت کو سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نیچرل ڈیفنس ہے، لہذا وہ بھی اس کے خلاف حملہ آور ہیں، اور اسی طریقے سے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا حقیقی چہرہ اور خوبصورت ترین تصویر پیش کرنے والے مکتب ہیں، لہذا وہ اس کے اوپر ایک جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں تاکہ یہ مکتب تشیع اپنے وہ جوہر نہ دکھا سکے کہ جو اس سے توقع کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں آپ جانتے ہیں قریب 4.5 کروڑ یا اس سے کچھ زیادہ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن عملاً صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں اگر ایک عام آدمی مر جائے تو اس پہ ایم این اے، ایم پی اے، پولیٹیشینس لائن لگا دیتے ہیں جانے کی، کل کو انہیں ان سے کام ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں آپ کے جنازے اٹھتے ہیں 60-60، 70-70، 80-80۔ یہ کوئٹہ کے انسیڈنٹ سے پیچھے آپ چلیں، یہ تازہ انسیڈنٹس ہے، تو اسی کوئٹہ کے اندر مستونگ کے اندر لوگوں کو بغیر غسل کے، بغیر کفن کے، صرف شیعت کے جرم میں شہید کیا جاتا ہے، ان کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے، گڑھا کھود کے دبا دیا جاتا ہے، آج تک ان کی قبور پہ کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ معلوم نہیں ہے بعض جگہوں پہ قبریں کی کہاں پر ہیں۔ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اداروں کے اندر آپ موجود نہیں ہیں، شیعت کا استحصال ہو رہا ہے، پھر اوور آل آپ کے خلاف ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان، جیسے میں نے کہا کہ آپ نیچرل ڈیفنس ہیں، عجیب خطرے سے دو چار ہے، جس میں وہ قوتیں جو پاکستان اور پاکستان کے سمبل انسٹیٹیوشنس کے اوپر حملہ آور ہیں، وہ قوتیں ہی تشیعوں کے خلاف پاکستان کے اندر حملہ آور ہیں، یہ آپ اس کو بھی دیکھیں گے۔ ایسی صورت میں پاکستان میں شیعت کا اٹھنا پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، پاکستان میں شیعت کی اس سیاسی غلامی کو توڑنا پاکستان اور اسلام کے اس خوبصورت چہرے کو سامنے لانے کے لیے بڑا ضروری ہو گیا تھا، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو بے توقیر قوم بنا دیا گیا ہے پاکستان کے اندر، ہم ایک قدرت مند قوم بنیں گے پاکستان میں، پاکستان کی حفاظت بھی کریں گے، اسلام کے خوبصورت چہرے کی حفاظت بھی کریں گے، اور پولیٹکس کے اندر چند جو ایسے افراد کے جو دہشت گرد ہیں وہ آتے ہیں اور پورے پاکستان کا سیاسی کلچر تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ سیاست ہر بندے کے ذہن کے اوپر، ہر بندے کے افکار کے اوپر اس وقت افیکٹ کرتی ہے، اور یہ ایک ایسا مورچہ ہے جسے ہمیں کسی طور خالی نہیں جانے دینا چاہیے۔ بس مجلس وحدت نے یہ فیصلہ کیا، ہم شیعت کو اس کی حقیقی قدر اور حقیقی اس کی جو عزت اور سربلندی ہے وہ لوٹائیں گے، پاکستان میں ہماری جو پوٹینشل ہے، جو صلاحیت ہے ووٹ کی، اور ہماری جو مردمی قوت ہے، اس کو ہم بروئے کار لائیں گے، ہم بتائیں گے پاکستان کے اندر کہ ڈیسیژن میکنگ ہمارے بغیر نہیں ہو سکتی ہے، ہم پاکستان میں بطور مسلمان، بطور شیعہ اور بطور پاکستانی اپنے فریضوں کو اعلیٰ اور ارفع ترین صورت میں ادا کرنا چاہتے ہیں۔ بس اس کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ پاکستان میں ہمیں پولیٹیکل رول پلے کرنا ہے، اور ہمیں یہاں اس مورچے کو خالی نہیں چھوڑنا ہے، موجود ہونا ہے۔
بعض افراد الیکشن کے بائیکاٹ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے مکتب فکر میں، تو آپ لوگوں نے کیوں نہیں بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ نہ کرنے کی کیا دلائل ہیں؟
پاکستان कि जब आप बात करते हैं ना, तो आप एक ऐसी ममलकत की बात कर रहे होते हैं जो इस्लामी नज़रिए के ऊपर हासिल की गई है, एक बात। दो, और जिसमें बुनियादी मंशूर में है, बुनियादी पाकिस्तान के अहदाफ के अंदर है कि ये एक ऐसी रियासत होगी जहाँ कुरानो सुन्नत के असूलों को अमली शक्ल दी जाएगी। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का आईन भी कोई मामूली आईन नहीं है, जिसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में कोई ऐसा आईन कानून नहीं बन सकता जो कुरान सुन्नत के मुनाफी हो। यही आपका मुद्दा है, यही हमारा मुद्दा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे लोग आ गए हैं कि जिन्होंने इस सारे मामले को हाईजैक कर लिया है, जिसके नतीजे में कानून और आईन की असल रूह जो है वो पजमर्दा होगी। ये एक बात है। दूसरा यह कि हम इसे कोई आइडियल सिस्टम नहीं समझते हैं, यानी उस रूह को तो आइडियल समझते हैं कि हाँ पाकिस्तान में कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हर चीज़ होनी चाहिए, यही कुरान अहले बैत है। लेकिन अगर हम कहें कि क्या इलेक्टोरल सिस्टम को आप आइडियल समझते हैं, नहीं आइडियल नहीं समझते हैं, ये एक इज़तिरारी कैफियत है, आइडियल नहीं है हमारे लिए। लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, नंबर एक ये कि आप खामोशी रखें, बाइकाट करें, गोया इसका क्या मतलब है, गोया आप दहशतगर्दों को पार्लियामेंट जरमाल बनाने का मौका दें, गोया आप उन दहशतगर्द कुव्वतों को पॉलिटिकल तौर पे इतना एम्पावर करें कि वो पाकिस्तान में शियत के इस्तेसाल को और आगे बढ़ाएं, हत्ता उसको नुक्ते अरूज तक पहुंचा दें, गोया आप इस बात को अलाउ करना चाहते हैं कि पाकिस्तानी इदारों के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन हो गई है उसको किसी तरीके से रोका ना जा सके, गोया आप अलाउ करना चाहते हैं कि जिस तरीके से बेतौकीरी का सिलसिला चल रहा है उसी तरीके से बेतौकीरी का सिलसिला आगे चलता जाए, आप अपने अकायद में आज़ाद ना हों, आप अपने रसूमात में आज़ाद ना हों, आज़ादारी सैयद शुहदा में आज़ाद ना हों, हर लिहाज से आपके ऊपर एक प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता जाए। क्या हम इसको कंटिन्यू करने देना चाहते हैं या इसके मुकाबले में हम रोल प्ले करके इन चीज़ों को मुस्बत साइड पे लाना चाहते हैं, यहाँ अपना मुस्बत रोल प्ले करना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल है हमारे पास, हमें कैसे दोराहे पे हैं कि हमारे पास कोई और चारा है ही नहीं, या हमें रोल प्ले करके दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, पाकिस्तान में उनकी पॉलिटिकल एक्सेस को रोकना है, पाकिस्तान में उनकी सोशल एक्सेस को रोकना है, पाकिस्तान में उनकी मीडिया एक्सेस को रोकना है, और या अगर हम बाइकाट करेंगे तो उनको फ्री हैंड देना है, वो जो चाहे करें, जिन इदारों को चाहे यरगमाल बने, और फिर उसकी जो कीमत है वो सिर्फ हमें आज के दिन नहीं अदा करनी पड़ेगी, हमें दसियों साल अदा करनी पड़ेगी। ये इस वक्त कौम इसकी मुतहम्मल नहीं है।
शाह साहब, माजी में बिल्कुल भी इसका साबका नहीं मिलता है, क्योंकि मजलिस वहदत मुस्लिमीन तकरीबन 132 या 135 सीटों पर अपने नुमाइंदेगान खड़े कर रही है। इससे पहले तारीख तशय्यो पाकिस्तान में इतनी बड़ी शिरकत इलेक्शन में नहीं देखी गई। तो एक तो ये बताइए कि इसकी क्या वजह है, और इससे पहले क्यों ऐसा नहीं हो सका कि इतनी बड़ी तादाद में शिरकत की गई हो, और इस बड़ी तादाद के बाद अवाम या आप या हम क्या उम्मीदें लगाएं मजलिस के इलेक्शन के नतीजे से, किस हद तक इसमें कामयाबी हासिल हो सकती है?
देखिए, पहली बात हमसे अमूमन ये कही जाती है, क्या आपने तारीख से सबक नहीं लिया, क्या आपने देखा नहीं कि जब तहरीक जाफरिया ने मकतब की बुनियाद पर लोगों को खड़ा किया तो क्या हुआ? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, अगर हमें मकतब से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर मुनज्जम तरीके से निशाना बनाया जा सकता है, तो क्या हम मकतब की बुनियाद पर मुनज्जम तरीके से मुकाबले में खड़े नहीं हो सकते? मिसाल ये दी जाती है कि पहले अच्छा तजर्बा नहीं रहा, लेकिन जो पहले तजर्बा किया गया था तो उसकी ग्राउंड रियलिटीज क्या थी और आज की ग्राउंड रियलिटीज क्या है? पहले जब तजर्बा किया गया तो आपके पार्टी जिनके साथ आपकी बातचीत चल रही थी यकदम एक डेड लॉक क्रिएट हो गया, और आपके पास कोई चारा नहीं बचा मगर यह कि उनको अपोज करें और फौरन मैदान के अंदर जाएं। अभी यह कैफियत नहीं है। उस वक्त आपने बस टेक्निकल गलतियां भी की, जिन टेक्निकल गलतियों में से मसलन बास जगहों पे शियों के मुकाबले में आपने अहले तशियों को खड़ा किया, उससे इंटरनल कन्फ्लिक्ट जो है वो सामने आ गया। हमने प्रैक्टिकली पाकिस्तान भर में ऐसा नहीं किया है, हमने किसी ऐसी जगह पर अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं किया है जहां से डायरेक्ट हमारे खड़े होने से हमारे ही मकतब का कोई दूसरा उम्मीदवार हिट हो, तो नहीं किया। फिर आप देखते हैं कि उस वक्त आपके पास जो है पर्सनैलिटीज़ डेवलप हुई हुई नहीं थी। आज भी हम ये समझते हैं कि पर्सनैलिटीज़ डेवलप हुई नहीं है, लेकिन उनको डेवलप होने के लिए इस प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत तो है ना। फिर आप ये भी देखें कि उस वक्त आपने दुरुस्त है कि बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे और बेशक 17 सीटों से आपने कॉन्टेस्ट किया, लेकिन जब आपने कॉन्टेस्ट किया, क्या उसके बाद से लेकर आज तक आपकी जो पॉलिटिकल वर्थ है उसी की मरहूने मिन्नत नहीं है? उस स्टैंड लेने की मरहूने मिन्नत नहीं है? उसी की वजह से आपको मुख्तलिफ पोलिटिकल अलायंसिस में शामिल किया गया, आपको वर्थ मिली, आपको मुख्तलिफ जगहों पर आपके साथ जो है एडजस्टमेंट की गई, ये उसकी वजह से मुमकिन हुआ? क्या दावत इस्लामी जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मूवमेंट है उसको पॉलिटिकली कहीं कंसिडर किया जाता है? क्यों? वो पॉलिटिकल उसके लोग हैं, उसका स्ट्रक्चर है, नीचे तक उनकी जड़ें हैं, लेकिन चूंकि उनके पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं है, پولیٹیکل رول نہیں ہے، ان کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا ہے. آپ نے پولیٹیکل رول پلے کیا، خواہ اس کے اندر بہت ساری مسنگس تھیں، لیکن پریکٹیکلی آپ نے آج تک گین کیا ہے. تو یہ بات بھی سمجھنے کی. اچھا آج دوسرا یہ ہے کہ آج کیوں ہم کر رہے ہیں. اب اگر گزشتہ 20-30 سال کا آپ خلا دیکھیں نا، ہم گریجولی اس پوزیشن میں چلے گئے کہ بعد میں ہم نے جو بھی ہمارے شیعہ اسٹرکچر تھے انہوں نے، مثلا آخری جو الائنس ہوا نواز شریف کے ساتھ ہوا، اس کے اندر آپ نواز شریف کے سمبل کے اوپر لڑے، اپنے سمبل کے اوپر نہیں لڑے. یعنی گویا شیعہ گریجولی اپنی شناخت کھو بیٹھے. بات یہ باور ہونے لگی کہ آپ فٹ بال ہیں، آپ کو نون ٹھوکر مارے گی تو پی پی میں چلے جائیں گے، پی پی ٹھوکر مارے گی نون میں چلے جائیں گے، نون ٹھوکر مارے گی آپ کاف میں چلے جائیں گے، آپ تحریک انصاف میں چلیں گے. کیا آپ کی اپنی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے؟ کیا آپ کی اپنی کوئی شناخت نہیں ہے؟ اچھا اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا، بھی شناخت تو ہے، کھڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ وننگ کینڈیڈیٹ بن سکتے ہیں؟ کیا پہلے دن کوئی وننگ کینڈیڈیٹ بنا ہے؟ یہی تحریک انصاف جس کا آج چرچا ہے، وہ پہلے الیکشن کے اندر کھڑی ہوتی ہے، 100,000 ووٹ لیتی، ایک سیٹ بھی نہیں لیتی، جبکہ اس کے پیچھے شوکت خانم بھی موجود ہے، اس کے پیچھے عمران خان کی اپنا فیم بھی موجود ہے، اس کے پیچھے میڈیا بھی موجود ہے، اسپانسرشپ سے بھی موجود ہے، لیکن نہیں لیتی ہے. وہ اپنی اسٹرگل کو جاری رکھتے ہیں، اگلے الیکشن میں وہ ایک سیٹ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، ٹوٹل ایک سیٹ، اس کے باوجود وہ اپنی اسٹرگل کو جاری رکھتے ہیں. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں، اور آخری الیکشن میں ایک مرتبہ پھر وہ اچھی اسٹرانگ پوزیشن کے ساتھ کرتے ہیں. 17 سال کے ایفرٹ کے بعد آج اب وہ یہاں پر کھڑے ہیں. تو پہلا قدم اٹھایا تو آج یہاں پر کھڑے ہیں نا. کیا پاکستان میں ہمارے پاس کوئی میکنزم ہے کہ یہ پارٹیاں یہ باور کریں، مختلف مروجہ پولیٹیکل پارٹیاں یہ باور کریں کہ جو مکتب اہل بیت کا ووٹ ہے وہ ان کو مکتب کی بنیاد پہ جاتا ہے، نہ کہ ان کی ذاتی افیلیشنز یا ان کی انٹرنل ایڈجسٹمنٹس کی بنیاد پر، یا پیپل پارٹی کے یا نون کے یا کاف کے یا کسی بھی اور پارٹی کے اپنے پولیٹیکل پروگرام کی بنیاد پر؟ ہے کوئی ہمارے پاس میکنزم کہ ہم ان کو باور کریں کہ یہ ووٹ جو آپ کو مل رہا ہے یہ مکتب اہل بیت کے لوگ دے رہے ہیں، اس لیے دے رہے ہیں کہ ان 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 پرنسپلس کی حفاظت کی جائے؟ ہے کوئی ایسا میکنزم آپ کے پاس؟ مگر یہ کہ ایک مرتبہ ان کو باور کرائیں کہ آپ بھی میدان میں موجود ہیں، دیگر پارٹیاں بھی میدان میں موجود ہیں، لیکن اس وقت مکتب اہل بیت اپنے ایک ترجمان سیٹ اپ کے ذریعے سے سٹینڈ لیتی ہے، سٹینڈ لیتا ہے، اور پھر پورے پاکستان میں لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس کو ووٹ دیتے ہیں. گویا لوگ پہلی مرتبہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ مکتب اہل بیت ہے ہمارا ترجمان، ہم مکتب کی بنیاد پہ یہاں ووٹ دینا چاہتے ہیں، نہ کہ گلی نالی اور اس طرح کے کسی چھوٹے مفاد کے لیے. تو بنیادی طور پہ ہم جو کام کر رہے ہیں، ہم شیعیت کی سیاسی غلامی کو آزادی میں بدل رہے ہیں، ہم لوگوں کو مختلف سیاسی جماعتوں کی غلامی سے نکال کر واقعتاً مکتب کے ساتھ کھڑا کر رہے ہیں، اور یہی آزادی کا راستہ ہے.
شاہ صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مکتب اہل بیت کے پیروکار، تو جب ہم اتنے بڑے اسکیل پہ شرکت کر رہے ہیں تو کیا ہم خالی مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کے ووٹوں کی طرف دیکھیں گے یا نہیں، اہل سنت کی طرف بھی دیکھیں گے؟ اور اگر دیکھیں گے تو کس بنا پہ دیکھیں گے، اور ان کو دعوت دینے کے لیے کیا بات کہی جائے گی ان سے؟ یعنی وہ ہمارے شامل حال اگر ہوتے ہیں تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا؟
کلیئر رہے، آپ نے اب تک ہمارا جتنا پولیٹیکل پروسیس دیکھا ہے، آج تک ہماری جتنے پولیٹیکل انیشیٹوز دیکھے ہیں، ہم درست ہے کہ ہم سیکٹ بیس ہیں لیکن ہم سیکٹیرین نہیں ہیں. یعنی درست ہے کہ ہماری اصل پاور جو ہے وہ مکتب اہل بیت کے لوگ ہیں، لیکن ہم سیکٹیرین نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر جو میں نے کہا کہ آپ نے ہمارے اب تک کی تمام ایکٹیویٹیز میں دیکھا ہوگا، اور جو ہمارا نام بھی ہے، یہ دونوں اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم تو وحدت مسلمین کے قائل ہیں. یہ قائل ہونا یہ کسی نظریہ ضرورت کے تحت نہیں ہے، یہ دینی تقاضے کے تحت ہے، اور اسی کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ قائل ہیں بلکہ ہم اس دینی عقیدے کی بنیاد پر ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی ملت کو بھی آزاد کرانا چاہتے ہیں، اور آپ پاکستان میں حقیقی اہل سنت کو بھی آزاد کرانا چاہتے ہیں، وہ بھی غلام ہے، وہ بدترین کیفیت کے اندر ہے، ان کے ہاں بہت زیادہ ڈس انٹیگریشن ہے، بہت زیادہ ان کے ہاں تقسیم ہے، اس تقسیم کی وجہ سے بہت انہوں نے مار کھائی ہے. آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر وہی ذہنیت جو مکتب اہل بیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہے، ان کے مقابلے میں برسر پیکار ہے. آپ کے مقابلے میں وہ جلوسوں اور عزاداری کے پروگراموں کے مقابلے میں آتے ہیں، ادھر بھی میلاد کے جلوسوں کے مقابلے میں آتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لوگوں کو وہ ہٹ کرتے ہیں، ان کے لوگوں کو بھی شہید کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مقدس مقامات کو وہ لوگ ہٹ کرتے ہیں تو وہ اہل سنت کے جو مقدس مقامات ہیں، جو میں سمجھتا ہوں تمام مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، مزارات مقدسہ ہیں، وہ داتا دربار سے لے کر آپ عبداللہ شاہ غازی تک پورے پاکستان میں چلے جائیں، آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ ان کو ہٹ کر رہے ہیں، ہر جگہ ان کو شہید کر رہے ہیں، اور مقدس ترین مقامات کی حرمت کو پامال کر رہے ہیں. ठीक। तो अहले सुन्नत की हाँ ये अंडरस्टैंडिंग बड़ी गहरी है कि ये वही आइडियोलॉजी है कि जो हरमे पैगंबर अकरम और उनके साथ जो अहले बैत और अजवाज और बिलखसूस असहाबे कराम के मज़ारात हैं उनको जन्नतुल बकी में पामाल कर सकती है और उनके मज़ारात को डिमोलिश करके। वही ज़हनियत है पाकिस्तान के अंदर कि जो उसी अमेरिका की पुश्तीबानी पर उसी अमेरिका की आशीर्वाद के लिए पाकिस्तान के अंदर ये काम कर रही है, लेकिन चूंकि वो गैर मुनज़्ज़म है उन्हें कोई सपोर्ट चाहिए इस वक्त। तो मैं बड़ा क्लियर कहूँ कि पाकिस्तान में अगर हम 4.5 से 5 करोड़ हम हैं तो करीब 10 करोड़ जो हैं वो हकीकी अहले सुन्नत है, लेकिन उनके पास प्रॉपर लीडरशिप इस वक्त नहीं है। हमारा जो गोल है वो मकतब अहले बैत के लोगों को ही सिर्फ आज़ाद कराना नहीं, हम इनको भी आज़ाद कराना चाहते हैं, इनको भी स्टैंड देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपने घर से शुरू करनी होगी। लिहाजा पहला मरला हमारा है दाखिली वहादत, अपने लोगों को इंटीग्रेट करना, लेकिन इससे हमारा अल्टीमेट टारगेट, जब मैं कहता हूँ हम इस्लाम को बचाना चाहते हैं पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, तो इसका मतलब है हम मुसलमानों को भी बचाना चाहते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो मेजॉरिटी है मुसलमानों की हमारे अहले सुन्नत भाइयों की, उनके और अहले तशियों के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक दूसरे के साथ पूरे तौर पर रिलीजियस हारमोनी के तहत रह रहे हैं, उनके दरमियान कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। सिर्फ एक तकफीरी ग्रोह है कि जिसने नफरत के बीज डालने की कोशिश की है और उसकी वजह से मुख्तलिफ जगहों पर एक तख्लीक करने की फिजा कोशिश की गई है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म, पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म आज तक नहीं हुआ है। हम इन अहले सुन्नत भाइयों को ना सिर्फ ये कि साथ लेके चलना चाहते हैं, उन्हें पाकिस्तान के अंदर बाइज्जत मुकाम दिलाना चाहते हैं। और सवालात हैं उन अहले सुन्नत भाइयों के, आज तक औकाफ की मिनिस्ट्री उनको नहीं दी गई है, आज तक रिलीजियस अफेयर्स में सिर्फ पाकिस्तान की तारीख में एक मरतबा अहले सुन्नत भाइयों को रिलीजियस अफेयर की मिनिस्ट्री दी गई है। जो मेजोरिटी है वो और हम अगर मिलाएं तो ये मिनिस्ट्री हमारे पास हमेशा रहनी चाहिए, सिर्फ तारीख में एक मरतबा दी गई है और उसके बाद आप देखते हैं कि उसको हिट कर लिया गया, उस बंदे को जो है नहीं आगे आने दिया गया। तो प्रैक्टिकली आप देखें उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, एक छोटे से ग्रोह ने पूरे मुल्क को हाईजैक किया है, पूरे मुल्क को उन्होंने अपने कंट्रोल और तसल्लत में रखा है, उसके लिए उन्होंने पावर इंस्टीट्यूशन जैसे आर्मी है उसको भी यूज़ किया। आज आप देखते हैं आर्मी के अंदर भी जितने खतीब हैं उन खतीबों में आपको अहले सुन्नत के प्रॉपर लोग नहीं मिलेंगे। आप हत्ता इस वक्त सूरत हाल ये बनी पड़ी है कि खुद जो औकाफ की मसाजिद हैं कि जो बुनियादी तौर पे शिया और सुन्नी औकाफ हैं उनके अंदर भी उन लोगों को जिनका हकीकी अहले सुन्नत के साथ ताल्लुक नहीं है वो उनके हाथों में चीज़ें जा चुकी हैं, उनके ग्रीवेंसेस बहुत हैं। हमारी जो प्रैक्टिकल स्टेप है अपने लिए ही नहीं है, तमाम जिंदा ज़मीर पाकिस्तानियों के लिए है। और उसमें मैं आपको बड़ा क्लियर कहूँ हम अहले सुन्नत के मुतदिल जमातों के साथ बहुत करीबी रबते में हैं। मैं अभी भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग से उठ के आ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला अगर खुदा ने तौफीक दी हम मिल्लत को एक खुशखबरी सुनाएंगे, एक अच्छी खबर देंगे, और उसके नतीजे में जो हम असल अचीवमेंट करना चाहते हैं वो इलेक्टोरल अचीवमेंट नहीं है, वो है पाकिस्तान की इस फिज़ा को तब्दील करना। जिस फिजा में इस वक्त दहशतगर्द एक्सेस कर रहे हैं हम इसको तोड़कर पाकिस्तान में ऐसे मुतदल कुवतों को सामने लाना चाहते हैं कि जो हकीकी मुसलमान भी हैं, पाकिस्तान को भी बचाना चाहते हैं, पाकिस्तान के इदारों को भी सही ट्रैक पर रखना चाहते हैं, आर्मी और हुकूमत की भी हिफाजत करना चाहते हैं और इन दहशतगर्दों के मद्दे मुकाबल खड़े होना चाहते हैं। तो हम इंशाल्लाह उनके हम सबसे बड़े सरपरस्त होंगे इंशाल्लाह।
शाह साहब जिस सतह पर मजलिस वहदत मुस्लिमीन इलेक्शन में शिरकत कर रही है तो इस सूरत में यकीनन कुछ सीटों के बारे में तो आपको हतमी नतायज के हवाले से अंदाज़ा होगा, तो एक तो उस बारे में बताइए और दूसरा ये कि अगर इतनी बड़ी तादाद में शिरकत के बावजूद नतीजा मनफी निकलता है और मजलिस को कोई खातिर खा नुमाइंदगी नहीं मिलती तो इस सूरत में आप इसकी जवाबदही किस तरह से देंगे?
देखिए पहली बात तो यह है कि कंट्री वाइड हमारे लोगों का खड़े होना इस बात की दलील है कि आप एक कंट्री वाइड स्ट्रक्चर हैं और पूरे पाकिस्तान में आप जिस जगह से चाहेंगे आप अपने कैंडिडेट्स भी ला सकते हैं और आप कंटेस्ट भी कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि आप ये जानते हैं कि इसके बावजूद हमारी तादाद लिमिटाइज्ड है, चूँकि हमने पूरे पाकिस्तान में बाज़ पॉलिसीज़ को अडाप्ट किया है, मसलन जहाँ स्ट्रेटजिकल लेवल की ऐसी जगह हैं कि जहाँ दहशतगर्द मुकाबले में खड़े हैं वहाँ पर भी हमने ट्राई की है कि जब तक तमाम शिया जमातों का कंसेंसस नहीं हो हम अपना कोई उम्मीदवार अनाउंस नहीं करेंगे, इस बात को हमने ऑब्जर्व किया। इसी तरीके से आप ये भी देखते हैं कि जहाँ हमने देखा कि मकतब अहले बैत के लोग खुद खड़े हैं और मुस्बत लोग खड़े हैं वहाँ भी हमने उनके मुकाबले में लोग उम्मीदवार खड़े नहीं किए, इसलिए हमने अपनी खुद ज़मीन को महदूद भी किया। हम ये दुरुस्त है कि मजलिस वहदत अपना एक पोलिटिकल प्रोग्राम रखती है, लेकिन जब हम अपने पोलिटिकल प्रोग्राम में दीगर हम फिक्र या हम आहंग या جسے ہم کہہ سکتے ہیں معتدل جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والی جماعتیں ہماری پہلی ترجیح میں آتی ہیں اور ان کے حوالے سے ہماری واضح طور پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، بالخصوص جہاں تشیع اسٹریٹجیکل ایشوز کے اندر انوالو ہے وہاں ہم ان کو آن بورڈ رکھ کے اور کامل مشاورت کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اور اس کے لیے ہم نے بنیادی تقاضے بھی پورے کیے ہیں اور ہم بہت اچھے روابط میں ہیں الحمدللہ۔ ایک بات، دوسرا بات جو آپ کا سوال تھا کہ کیا آپ سیٹس نکال پائیں گے، دیکھیں کیا پولیٹکس صرف یہی ہے؟ ایک مرتبہ جماعت اسلامی بائیکاٹ کرتی ہے الیکشن کا، ایک الیکشن کا بائیکاٹ کرتی ہے، کیا یہ پولیٹکس نہیں ہے؟ سیٹس تو نہیں لے رہی وہ، لیکن وہ پولیٹکس میں رول پلے کر رہی ہے۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ اور تنظیمیں پارٹیاں باور نہیں کرتی ہیں کہ واقعتاً مکتب اہل بیت کی بنیاد پر لوگ سٹینڈ لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا ووٹ جو ہے اس کی یہی قیمت ہے کہ وہ گلی نالی یا علاقائی انٹریکشن یا علاقائی مثلاً جو برادریاں اور اسی ازم کی بنیاد پر جائے گا، لیکن جب ہمارے مکتب کے لوگ اپنا استحصال دیکھ رہے ہیں، پورے پاکستان کے اندر اپنی قتل عام دیکھ رہے ہیں، اداروں کے اندر جیسا کہ میں نے بتایا اپنی ایکسپلائٹیشن دیکھ رہے ہیں، تو انہیں یہ رائٹ ہے کہ جس منظم طریقے سے انہیں اپروٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ منظم طریقے سے اس کے مقابلے میں سٹینڈ لیں۔ ہم پولیٹیکل سٹینڈ لے کر دراصل اس سارے سلسلے کے آگے میں ایک بند باندھنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ہم پولیٹیکل رول پلے کر رہے ہیں، جہاں ڈائریکٹ بھی ہم پلے کر رہے ہیں اور جہاں انڈائریکٹ بھی ہم پلے کر رہے ہیں، تو اس میں معیار کامیابی مختلف ہے۔ معیار کامیابی یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ امیجیٹ پہلے ہی سٹیپ میں، میں نے آپ کو پوری مثالیں دی کہ کون سی ایسی جماعت ہے کہ پہلے ہی مرتبہ وہ کھڑی ہوئی اور پہلی مرتبہ ہی اس کے سارے نمائندے جو پارلیمنٹ کے اندر تھے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پارلیمنٹ کو آپ معیار کامیابی نہیں قرار دیں، اور ہم نے قوم کی امیدوں کو اتنا ہائپ کریٹ نہیں کیا ہے ہم نے کہ ہم کہیں گے جناب ہم یہ سیٹیں لیں گے، ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے۔ البتہ ہم نے بعض باتیں کہی ہیں، ہم نے کہا ہم پوری ایفرٹ کریں گے دہشت گرد اسمبلیوں کے اندر نہیں آ سکیں، یہ ہمارا ہے، ہم پوری ایفرٹ کریں گے کہ اچھے اور مثبت لوگ اسمبلیوں کے اندر زیادہ جائیں، یہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور جہاں ہم ڈائریکٹ رول پلے کر رہے ہیں وہاں ہم دو چیزیں باور کرانا چاہتے ہیں، ایک کہ یہ مکتب ایسی چیز ہے جس کے لیے لوگ سٹینڈ لیتے ہیں، یہ ایسا افتخار ہے کہ جس کے لیے لوگ کھڑے بھی ہوتے ہیں، اور یہ بات کہنا کہ نہ مکتب کی بنیاد پہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے اور نہ ہی ووٹ لیے جا سکتے ہیں، ہم اس کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا ہم میسج دینا چاہتے ہیں، ڈائریکٹ میسج دینا چاہتے ہیں تمام پاکستان کی پولیٹیکل رجیم کو، پولیٹیکل سیٹ اپس کو، پارٹیز کو، کہ ہم پاکستان کے اندر وہ پاور ہیں جس کو اس طریقے سے باور نہیں کیا گیا ہے۔ پاکستان کے اکثر حلقوں میں جو جس طرف ہم جائیں گے وہی سائیڈ ون کر سکتی ہے، یہ بڑا کلیئر میسج ہے۔ اور بہت سارے ایسے حلقے ہیں کہ جہاں جو ہم چاہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنی اس صلاحیت کو یوٹیلائز نہیں کیا۔ ہم پاکستان میں اپنی قوم کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اپنے اس پوٹینشیل کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، یہ پوٹینشیل اس کی شناخت کریں، اور ہم ان تمام پارٹیز کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر چاہیں تو وہ پارٹیز ایوان سے باہر رہ سکتی ہیں، اور اگر چاہیں تو کچھ پارٹیز ایوان کے اندر جا بھی سکتی ہیں۔ اور پریکٹیکلی ہم یہ بھی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ مجلس وحدت جن جگہوں پر کھڑی ہو رہی ہے، بعض جگہوں پہ انشاءاللہ ایسی کنڈیشن بھی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ ہم کوئی سیٹ نکال پائیں گے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہاں آپ کو لطف آئے گا اس مقابلے کا جو مجلس وحدت وہاں کی موجودہ پولیٹیکل پارٹی سے کرے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ مجلس وحدت پاکستان کی ٹاپ 5 جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں انشاءاللہ تعالی شمار ہوگی اس پولیٹیکل مرحلے سے گزرنے کے بعد۔
شاہد صاحب، یہاں پر ایک بڑا مختلف سا سوال ہے، لیکن کیونکہ وقت کی ضرورت ہے اس لیے پوچھنا ضروری ہے کہ بعض لوگ جو غالباً الیکشن پالیسی کے خلاف ہیں وہ اس بات کا بھی عندیہ دے رہے ہیں کہ شاید آپ کے الیکشن میں شرکت کرنے سے کسی تیسری جماعت کو فائدہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر مثلا کراچی کے حلقے میں اگر MWM اپنا نمائندہ کھڑا کرتی ہے تو یقیناً وہاں پہ شیعہ ووٹ اس کو پڑیں گے، جس کے بنا پر شاید MKM کو ووٹ نہ ملیں، اور یہ دونوں جماعتیں کمزور پڑ جائیں کیونکہ دونوں کے ووٹ بڑھ جائیں گے، اور ایک تیسری جماعت جو شاید کوئی کالعدم تنظیم کے لوگ ہوں یا کوئی شدت پسند طبقہ ہو وہ سامنے آ جائے۔ تو اس حوالے سے آپ نے آیا اس سارے سرکل کو، ان سارے مسائلوں کو دیکھا ہے یا نہیں، یا اگر دیکھا بھی ہے تو اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیے، میں نے بڑا کلیئر کیا ہے کہ ہم ان اسٹریٹجیکل سیٹس کے اوپر تمام شیعہ گروہوں اور جماعتوں کے کنسنسس کے ساتھ سٹینڈ لیں گے، ان کے اوپر ہمارا سٹینڈ یہ ہے کہ ہمارا اپنا سٹینڈ نہیں ہے، اس پہ ہمارا کلیکٹو سٹینڈ ہوگا۔ تو ظاہر جو اسٹریٹجیکل سیٹس ہیں اس کے اوپر تو ہماری یہ آلریڈی ڈکلیئر ہے۔ اب یہ بات باقی جگہوں پہ ایک سوال، اصل میں ایک ڈفرینٹ اور کوشچن ہے، وہ کہتے ہیں کیا فرقہ واریت نہیں پھیلتی ہے اسے آپ اپنے مکتب کی بنیاد پہ کھڑا کرتے ہیں؟ میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا، جب مکتب کی بنیاد پہ ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے جب مکتب کی بنیاد پہ ہمیں پورے ملک سے ہماری جینوسائڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو کیا یہ چیز ہمیں حق نہیں دیتی کہ پھر ہم مکتب کی بنیاد پہ کھڑے بھی ہو جائیں؟ اب یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا ہم سیکٹ بیس ہیں، سیکٹیرین نہیں ہیں، لہٰذا پریکٹیکلی پورے پاکستان کے اندر آپ یہ دیکھیں گے مجلس وحدت نے کئی جگہوں سے اہل سنت کینڈیڈیٹس کو ٹکٹ دیے، اور مجلس وحدت نے بہت ساری جگہوں سے جیسا میں نے کہا کہ معتدل اہل سنت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ مجلس وحدت اس پولیٹیکل کلچر کو چینج کر رہی ہے جس کے اندر دہشت گرد کہیں بندوق کی نوک پہ اور کہیں مثلاً دھونس دھاندلی کے ذریعے سے ووٹ اپنے لیے وہ لیتے ہیں، وہاں ہم نے اس کلچر کو چینج کر دیا اور ہم نے انشاءاللہ تعالی ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے، ایسے الائنسز کریٹ کرنے ہیں جس کے نتیجے میں ہم دہشت گردی اور دہشت گردی کو سپورٹ کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز کو ایک گالی بنا کے رکھ دیں، ان کے لیے عملاً امکان نہ رہے، یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ ایک لمبا وہ ہے، ان کے لیے امکان نہ رہے کہ وہ پاکستان میں ایسی گروہوں کی سرپرستی کر سکیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دہشت گردی کے ساتھ وابستہ ہیں. اس کلچر کو کریٹ کرنا ہماری کامیابی ہے. ہم اس جو ٹارگٹ رکھتے ہیں کہ اس پولیٹیکل موومنٹ کے ذریعے ہم شیعہ اور سنی کو ایک ساتھ کھڑا کر دیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر حلقے کے اندر انشاءاللہ تعالی شیعہ اور سنی مل کر ہم اچھے امیدواروں کے لیے ووٹ مانگیں گے. جہاں مجلس وحدت کے امیدوار کھڑے ہیں ان کے لیے اہل سنت ووٹ مانگیں گے انشاءاللہ، اور جہاں جیسا میں نے کہا کہ مودت اہل سنت کھڑے ہیں وہاں مجلس وحدت ان کے لیے ووٹ مانگے گی. تو ہماری پاور بیس اہل تشیع ہیں، لیکن ہم نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اہل سنت کو بھی آزادی دلانا چاہتے ہیں، ان کے گریوینسز ہمارے سے ہم سے زیادہ ہیں، ان کے ساتھ جو استحصال ہو رہا ہے کہ اتنی بڑی میجارٹی ہے لیکن پاکستان کے اندر ان کو رائٹس حاصل نہیں ہے، ان کو اداروں کے اندر ان کی نمائندگی حاصل نہیں ہے، ان کو مختلف شعبہ جات کے اندر ان کو انڈکٹ نہیں کیا جاتا، آج تک وزیر ریلیجیس امور جو ہے، مذہبی امور جو ہے، وہ ان میں سے نہیں بنایا گیا. تو ہم ان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کو سٹینڈ دینا چاہتے ہیں. تو ہماری یہ جنگ ہی فرقہ واریت کے مقابلے میں جنگ ہے، ہماری یہ سیاسی جنگ دراصل وحدت کی جنگ ہے. ہم وحدت پہ لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو اتحاد بین المسلمین کی طرف لانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہماری پوری پولیٹیکل پالیسی، پوری پولیٹیکل پلان، پورا پولیٹیکل پروگرامس جتنے ہمارے چل رہے ہیں اس کے اندر آپ کو جو ایک چیز مشترک نظر آئے گی وہ یہ ہے کہ ہم فرقے کی بنیاد پر الگ نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ ہم شیعہ اور سنی وحدت کے ساتھ فرقہ وارانہ گروہوں کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے.
اگلا سوال بھی اسی طرح ایک بڑا دلچسپ سوال ہے جو شاید خواص کی حد تک تو حل شدہ ہے، لیکن عوام میں بہت اس کے لیے اضطراب اور دلچسپی پائی جاتی ہے. وہ یہ کہ شیعہ علماء کونسل اور مجلس وحدت المسلمین کے باہمی تعلقات، ان کا ضابطہ اخلاق، ان کے آپسی روابط، اس کی تفصیلات بتائیے، کیونکہ لوگ ابھی تک جو ہیں وہ اس کشمکش میں مبتلا ہیں کہ شاید یہ لوگ الیکشن پالیسی یا دیگر مسائل میں جو ہے وہ متفق نہیں ہیں.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کنفرنٹیشن تو شاید اسی وقت ہی ختم ہو جائے، جب ابھی مجھے آج کلیئر کٹ تو پتہ نہیں ہے، لیکن ابھی شاید یہ ظاہراً فیصلہ یہی ہے اور آئندہ ایک دو دنوں کے اندر اس کی اناؤنسمنٹ بھی ہو جائے گی شاید، کہ شیعہ علماء کونسل خود سے اپنے سمبل کے اوپر کنٹیسٹ نہیں کر رہے. تو اگر وہ کنٹیسٹ نہیں کرتے تو ڈائریکٹ کنفرنٹیشن کا پہلا چیپٹر تو وہیں پہ کلوز ہو جاتا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جو اسٹریٹجیکل امپورٹنس کی سیٹس ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ طے کیا ہے کہ اگر ہماری ان کے ساتھ بات چیت پہلے نہ بھی ہو سکے پہلے مرحلے میں، تب بھی ہم ان کے ساتھ چلیں گے، ان کے سٹینڈ کے ساتھ چلیں گے. تو آپ دیکھیں گے ایک مجلس وہاں سے وڈرا کرے گی اور انشاءاللہ وحدت کے ذریعے سے ہم اس کو فیس کریں گے. تیسرا یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک وہ ہوگا کہ کس لیول کی اس وقت روابط ہے. دیکھیں ہم نے برف پگھلا پائی ہے. راجا ناصر صاحب مجلس وحدت کے محترم سیکرٹری جنرل خود تشریف لے گئے علامہ ساجد علی نقوی صاحب کے پاس، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بظاہر ایک فاتح خانی والا معاملہ تھا لیکن بہرحال ان کے پاس گئے. اس کے علاوہ بھی ہائی لیول پہ بعض ڈیلیگیشنس کا ایکسچینج ہوا ہے، میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے لوگ بھی آئے ہیں، میرے لوگ بھی گئے ہیں، اور خود میں نے بھی کم از کم دو ایسی میٹنگز ہیں جس میں ان کی سینٹرل کیبنٹ کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اور پریکٹیکلی ہم نے کافی ساری چیزوں پر ہمانگی جو ہے وہ پیدا کی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ضابطہ اخلاق ہے یہ ان جنرل چیز ہے، اور ہم جو پولیٹیکل پروگرام کے اندر ہم آگے ڈیولپ کریں گے یہ ان اسپیسیفک ہے. خود میری ایک ملاقات جو قبلہ علامہ ساجد علی نقوی صاحب سے ہوئی اے این پی کے آل پارٹیز کانفرنس میں، میں نے ان کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی کہ میں پوری پولیٹیکل کونسل کو آپ کے پاس لانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم تشیع کو چاہے اعلانیہ اور چاہے غیر اعلانیہ ایک ہی میسج دیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم ان مفادات کے لیے، کم از کم پولیٹیکل مفادات کے لیے ہم اکٹھے ہیں، اور شیعوں کے حوالے سے کم از کم ہم جو ہمارے ساتھ ہو چکا ہے اس پر اب ہم مزید کمپرومائز نہیں کریں گے. ان کا بہت مثبت جواب تھا. اس کے بعد یہ ڈیلیگیشن ایکسچینج وہ بھی ہوا ہے، مولانا شبیر مسمی صاحب بھی ایک پورے ڈیلیگیشن کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے. تو اوور آل مولانا عارف واحدی صاحب وہ بھی اس سارے پروسیس میں شریک ہیں. تو اس لحاظ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ آن بورڈ ہیں، ایک ہاٹ لائن بھی باقاعدہ ڈیولپ ہوئی ہے، خود میں اور ان کی طرف سے بھی ایک آدھ پرسنالٹی باقاعدہ رابطے میں رہیں گے تاکہ جہاں کہیں کوئی امیجیٹ ایشو آئے گا ہم فوری طور پہ اس کو بہم ہمانگی کے ساتھ حل کریں گے۔
شاہد صاحب، پاکستان میں شیعہ نسل کشی کا مسئلہ کافی شدت پا چکا ہے، اب اگر آپ کے نمائندگان پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس مسئلے کو کس طرح سے حل کریں گے، اور اگر نہیں پہنچ پاتے تو بھی اس مسئلے کا حل آپ کس طرح سے نکالیں گے، اس بارے میں تھوڑی سی تفصیلات بتائیے۔
آپ پہلے اس بات کو سمجھیں کہ جیسے جیسے آپ اپنے اہداف کی طرف زیادہ بڑھیں گے ویسے ویسے فطری طور پر دشمن آپ کے مقابلے میں زیادہ کھل کر آئے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا وہ جنگ جو حق کی جنگ ہے جس کو آپ لے کر بڑھیں، آپ کہیں گے کہ دشمن اس میں بالکل ہی مائنس ہو جائے، یہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جنگ معمولی جنگ نہیں ہے، آپ ایک مکتب کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ ایک نہضت کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ نظام مہدویت کی جنگ لڑ رہے ہیں، تو جو بھی اس نظام کے مخالف ہیں وہ اس دور کے فرعون ہیں یا ان کے دنیا بھر کے اندر ان کے جو پٹھو ہیں، تو یہ بڑا عملی ہے کہ وہ آپ کی مخالفت جاری رکھیں گے۔ اب سوال ہے آپ کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ آپشن ون کہ آپ اسی اسٹیٹس کو چلنے دیں، اور پریکٹیکلی جو ایک ڈیمورلائزیشن کی صورتحال ہم نے خود دیکھی ہے کہ اوور آل ہمارے ملت کے اندر کچھ عرصہ پہلے تک ڈیمورلائزیشن کی صورتحال رہی ہے، اور لوگوں نے یہ باور کرنا شروع کر دیا وی کانٹ ڈو، نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی حل نہیں ہے، کوئی رائے حل نہیں ہے، آج اس کیفیت سے لوگوں کو نکال دیا ہے۔ کیا یہ خوبصورت طریقہ کار ہے جو اب اختیار کیا ہے کہ ہم میدان میں بھی نکلیں، ہم صفوں کو بھی نہیں چھوڑیں، ہم تمام مورچوں کو جو سیاسی عنوان سے ہیں ان کو انگیج بھی رکھیں، میدان میں رہیں، پوری عزت اور وقار کے ساتھ رہیں، ہر جگہ پر اپنی بات بھی کریں، اپنے حقوق کو منوائیں بھی صحیح، اور ٹھیک ہے اگر اس راہ میں کہیں قربانی دینی پڑے تو اس کے لیے بھی ہمیں آمادہ ہونا چاہیے۔ کیا یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ ہم وہیں گھروں میں بیٹھے رہیں اور وہیں اپنے محدود سے محدود تر ہوتے جائیں اور اپنی شیعت کا اور اپنے مکتب کا پیغام بھی کنوے نہ کر سکیں اور پھر موت کو بھی گلے لگائیں؟ ہمیں یہ والی موت چاہیے انشاءاللہ۔
شاہد صاحب، اسی طرح ایک اور تاثر بھی جو ہمیں اپنے حلقے سے ملتا ہے وہ یہ کہ الیکشن میں شرکت کرنے سے پہلے امت کی تربیت بہت ضروری ہے، اور لہٰذا جو ہے وہ ابھی الیکشن میں شرکت کا وقت مناسب نہیں ہے، پہلے امت کی تربیت ہونی چاہیے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اس بارے میں مجلس کی کیا رائے ہے؟
دیکھیں، میں اپنے تمام تر جو تنظیمی تجربات ہیں ان کی بنیاد پر بھی، سیاسی تجربات ہیں ان کی بنیاد پر بھی یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ پہلے تربیت ہو جائے اور پھر آپ سیاسی میدان میں وارد ہوں، یہ کیفیت کبھی نہیں آنے والی۔ خود سیاسی تربیت اس میدان میں وارد ہونے سے ہوتی ہے، پرنسپلس کو آپ نے پریزرو کرنا ہے، اصولوں کو آپ نے پریزرو کرنا ہے، اور میدان کے اندر موجود رہنا ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ آپ ابھی میدان کے اندر نہیں ہیں جب تک آپ خود کو پورے طور پہ کیپیبل اور آمادہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ امیڈیٹ چیلنج ہے، اس چیلنج کے مقابلے میں کھڑے ہونا ہی تربیت ہے، یہیں سے آپ کو تربیت ملے گی، یہیں سے آپ کو بنیادی طور پہ یہ سٹینڈ ملے گا۔ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں، ہمیں اپنی تربیت کے سلسلے کو بھی آگے جاری رکھنا ہے، ساتھ ساتھ پڑھانا ہے، میدان کے اندر بھی موجود رہنا ہے، اور کوئی مورچہ خالی نہیں چھوڑنا ہے، خواہ وہ سیاسی ہو اور خواہ وہ ثقافتی ہو، فرنگی ہو، یا کسی بھی طرح کا کوئی مورچہ۔
شاہد صاحب، ہمارا آخری سوال پیش خدمت ہے کہ سیاسی میدان میں داخل ہونے کے بعد اور اسپیشلی الیکشن کی دوڑ میں شامل ہونے کے بعد ایک اور مرحلہ آگے آتا ہے، وہ ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا یا دیگر جماعتوں سے الحاق کا، تو اس حوالے سے مجلس وحدت مسلمین کا کیا دائرہ کار ہے، کیا قیود ہیں، کیا شرائط ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں جو بغیر کسی معیار کے کسی سے بھی کہیں بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الحاق کر لیتی ہیں، یا نہیں آپ کی رائے یا آپ کی نظر مختلف ہے اس سے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہسٹری میں پہلی بار آپ اس جگہ پر آئے ہیں، آج سے پہلے آپ کو بھیڑ بکری کی طرح ہانکا جاتا تھا، آپ کو یوز کیا جاتا تھا۔ ہسٹری میں پہلی بار آپ اس سٹینڈ پہ آئے ہیں اور اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ اب آپ اپنی مین سیٹس کے لیے باقی سیٹس کو یوٹیلائز کریں گے، یعنی پہلی مرتبہ آپ دے نہیں رہے ہیں، آپ لے رہے ہیں پہلی مرتبہ، یعنی فرض کریں آپ نے پورے پاکستان میں 30 سیٹیں طے کی ہیں، تو یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان 30 سیٹوں کے لیے مختلف سیٹ اپ یا پارٹیز جن کے ساتھ بھی آپ کی انٹریکشن ہے آپ ان سے لے رہے ہیں کہ ان 3 سیٹوں پہ ہمیں آپ کی فیور چاہیے۔ اس سے پہلے پورے پاکستان میں ہم فیور دینے والے ہی ہوتے تھے، ہم لینے کے لیے ہمارے پاس کوئی سٹینڈ نہیں ہوتا تھا۔ ایک تو یہ چینج آپ دیکھیں، دوسرا یہ ہے کہ بھئی ہم نے پرنسپل سٹینڈ بنایا ہے وہی جو پاکستان کی جنرل پالیٹکس ہے کہ ایک طرف دہشت گرد ہیں اور دہشت گردوں کو پروموٹ کرنے والی پارٹیاں ہیں اور وہ گروہ ہیں جن کے روابط ڈائریکٹ امریکہ اور ان کے پٹھوں کے ساتھ ہیں، ہمیں ان کو پولیٹیکل عنوان سے سکسیس نہیں ہونے دینا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے کم برائی کے طور پر کہیں یا موجود آپشنس کے طور پر کہیں، ہمارے پاس آپشن یہ ہے کہ جو معتدل قوتیں ہوں گی ہم ان کے مقابلے میں ان قوتوں کو قدرے سپورٹ کریں گے، اور یہ سپورٹ بھی مشروط ہوگی، غیر مشروط نہیں ہوگی، اور وہ مشروط وہی ہوگی کہ ہم ان کے ساتھ یہ اپنے پرنسپلز اور اپنا ایجنڈا شیئر کریں گے، اور ہم کہیں گے کہ ہم ان بنیادوں پر آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. تو اس میں اگر ہم یہ یوں کہیں کہ ایک خرابی جو 100 کے لیول پر ہے، اگر ہم اس خرابی کو 70 کے لیول پر لانے میں کامیاب ہو جائیں، تو کیا یہ ہماری کامیابی نہیں؟ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ اس طریقہ کار کے ذریعے سے یہ والی اچیومنٹ کریں گے.
شاہد صاحب، اور پروگرام کے سب سے آخر میں کوئی پیغام جو آپ عوام کے نام دینا چاہیں تو اس کو بیان فرمائیے.
دیکھیں، میں جو میں نے پورے پاکستان میں گیا ہوں اور مختلف علاقوں میں بڑے ایونٹس کے اندر میں گیا ہوں، میں نے پہلی بار خود میری اپنی فیلنگ چینج ہوئی ہے. میں بہت ساری چیزیں پہلے اس طریقے سے احساس نہیں کرتا تھا. آج جب میں لوگوں میں لبیک یا حسین کی صدا سنتا ہوں نا، ایک عجیب جہان میں پہنچ جاتا ہوں. ان نعروں کا گونج، ان کے دلوں کی تڑپ، موجودہ کیفیت کے نتیجے میں جو رد عمل ان کے دل سے جو چیز نکل رہی ہے نا، وہ بالکل اور طرح سے ہوتی ہے. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ نعرہ آج ان کی زبان سے نہیں نکل رہا ہے، آج ان کے یعنی یہ نطق کا نہیں ہے، یہ زبان کا نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے قلب سے نکل رہی ہے. بس آج وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حسینیت کے کاز کو کہاں سپورٹ مل سکتی ہے. میں عملاً تمام لوگوں سے کہ جو آپ کے اس پروگرام کے ویورز ہیں، ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ کے مکتب کی ڈگنیٹی کو پریزرو کرنے کے لیے کیا آپ کا میدان میں نکلنا ضروری نہیں ہے، کیا آپ کا اپنی ووٹ کی قوت کو شو کرنا ضروری نہیں ہے. اگر یہ ہے اور یہ مکتب کے لیے ہے، تو اس مرتبہ ہمیں مجلس وحدت کے لیے بھرپور طریقے سے سپورٹ کرنا ہے، یا ان جنرل بھی پورے پاکستان میں جہاں پہ یوٹیلائزیشن ہونی چاہیے ہمارے ووٹ کی، وہ علاقائی لیول پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی اسی پروگرام کے تحت ہونی چاہیے جو مجلس وحدت نے دیا ہے. تب آپ اپنے اس سیٹ اپ کو بھی کامیاب کر سکتے ہیں، اور تب آپ تشیع کی اجتماعی ورت کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہی خلاصہ ہے کہ یہ جو 40 دن ہیں، یہ ایک جنگ ہے اگینسٹ ٹائم بھی، یہ ایک جنگ ہے. اس وقت یہ ایک فکرہ کہا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکرہ بے جا نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ اس وقت یہ الیکشن یہ درود والوں اور بارود والوں کے درمیان کی جنگ ہے. یہ بے جا نہیں ہے، یہ واقعتاً ایسا ہے کہ اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سارے بارود والے یا ان کی حمایتی اکٹھے ہو گئے، اس کے مقابلے میں جو اہل درود ہیں ان کو اکٹھے ہونا ہوگا. تو انشاءاللہ اس جنگ میں ووٹ کی طاقت ہی اسلحہ ہے، اور اس اسلحے کا بہترین استعمال، بر وقت استعمال، بھرپور قوت کے ساتھ استعمال، یہ ہمیں انشاءاللہ تعالی اس جنگ میں فتح مند کرنے کا موجب بنے گا. لہٰذا انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں جیسے جنگ میں ہمارے مکتب نے سٹینڈ لیا اور ووٹ کاسٹ کی شرح کو 90% پہ پہنچایا ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی گھروں میں نہیں بیٹھیں گی اور ہمارے جوان بھی گھروں میں نہیں بیٹھیں گے، ایک ایک بندہ ایکٹیو ہوگا، اور پورے پاکستان کے ان سلیکٹڈ ایریاز کے اندر جن میں ہم نے اپنا کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں، وہ دن رات ایک کر کے ان 40 دنوں کا نتیجہ انشاءاللہ 11 مئی کو لیں گے. اور انشاءاللہ تعالی 11 مئی کو میں نہیں کہتا بہت بڑی فتح، لیکن ہزاروں لوگ پورے پاکستان میں مجلس وحدت اور اس کے سپورٹرز کو ووٹ کاسٹ کر کے آزادی کا اعلان کریں گے کہ ہم نے کسی نے پی پی سے، کسی نے نون سے، کسی نے کاف سے، کسی نے دیگر استعماری جماعتوں سے آزادی حاصل کر کے خود کو مکتب کے سپرد کر دیا ہے. یہی ہماری کامیابی ہے.
شاہد صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا. البلاغ اسٹوڈیو سے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.